السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے عام خبروں کی سرخیاں. پاکستان
میانمار کی روہنگیا آبادی کی فوری مدد سے متعلق تجاویز کے لیے پاکستانی حکومت کی ایک خصوصی کمیٹی قائم. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
سہون شریف میں حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کے موقع پر متعدد افراد ہلاک. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بھارت اور بنگلہ دیش کے مابین 22 معاہدوں پر دستخط. آبادیوں کے تبادلے کے تاریخی معاہدے کی توثیق. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
We're gonna discuss our shared future. A global economy that creates jobs and opportunity.
اور عالمی خبروں میں یہ ہیں امریکہ کے صدر براک اوباما جو گروپ 7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی غرض سے جرمنی پہنچ گئے ہیں. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان کے صوبے سندھ میں حکام کا کہنا ہے کہ صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے عرس کے موقع پر مختلف واقعات میں بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. فلاحی ادارے ای ڈی فاؤنڈیشن کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ان کی ایمبولینسز کے ذریعے 17 افراد کی لاشیں اٹھائی گئی ہیں، جبکہ سرکاری طور پر مرنے والوں کی تعداد 8 بتائی جا رہی ہے. سیاسی لیڈر انتظامیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، جس کے ناقص انتظامات کی وجہ سے لوگ گرمی کی شدت اور حادثات کا شکار ہو گئے. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
صوبہ سندھ کے علاقے سہون میں صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کے موقع پر متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. مختلف ذرائع سہون شریف میں عرس کے موقع پر ہلاک ہونے والوں کی تعداد اور وجوہات الگ الگ بتا رہے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سہون کے اسسٹنٹ کمشنر احسان علی جمالی نے کہا کہ سہون کی آبادی کم ہے، لیکن عرس کے موقع پر یہاں دوسرے علاقوں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، جس کی وجہ سے وسائل کم پڑ جاتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ مزید مشکل گرمی کی شدت کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے.
آفیشیل جو فگر ہے وہ 8 ہے ہماری ابھی تک سو فار 2 دنوں میں. اس میں 4 جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی ہے. 2 ڈراؤننگ کے کیسز ہیں جو کہ یہاں پہ پانی ہے چاروں طرف تو وہاں پہ نہانے کی وجہ سے ڈوب کے مرے ہیں. 1 جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ تھا کوئی وہ، اور 1 جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے. ہمارا پانی تھرو آؤٹ چل رہا ہے، ہماری آئس تھرو آؤٹ سپلائی ہو رہی ہے. آرٹیفیشل شاورز جو ہیں وہ مختلف پوائنٹس پہ جہاں لوگ نہاتے ہیں ڈوبتے ہیں وہاں پہ ہم نے پلیس کیے. اس کے علاوہ ہمارے 9 میڈیکل کیمپس مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس ڈیتھ ٹول کو جو ہے وہ مزید بڑھنے نہ دیں.
سہون میں فلاحی ادارے ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس کے انچارج معراج احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا
17 ڈیڈ باڈیز جو ہے ہمیں ملی ہیں، جس کا تعلق پنجاب کے مختلف اضلاعوں سے ہے، جن کو ایدھی والوں نے جو ہے کوتل و کفن کے بعد پنجاب سے دیگر اضلاعوں میں جو ہے روانہ کیا ہے. اور یہ جتنی بھی موتیں ہوئی ہیں اب تک شدید گرمی کی وجہ سے یہ موت واقع ہوئی ہے. کسی کو جو ہے اپنا دل دم گھٹنے کی وجہ سے، دل کا اٹیک پڑنے کی وجہ سے یہ موتیں ہوئی ہیں.
حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سال سہون میں عرس کے موقع پر صورتحال پچھلے سال کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. پچھلے سال اس موقع پر کئی گنا زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق مختلف سیاسی شخصیات نے صورتحال پہ تنقید کی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ اموات کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہیں، اور اگر تحقیقات میں کسی کی غفلت سامنے آئی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے برما کے روہنجیاز مسلمانوں کی مدد کے لیے کابینہ کی جو خصوصی کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کا پہلا اجلاس اتوار کے روز اسلام آباد میں ہوا. کمیٹی میں شامل وزیر داخلہ چودھری نثار نے بین الاقوامی برادری پر نکتہ چینی کی ہے کہ وہ روہنجیاز کے لیے کچھ نہیں کر رہی، جنہیں برما اپنے شہری تسلیم نہیں کرتا، اور جو سمندر میں خستہ حال کشتیوں میں پانی کے رحم و کرم پر ہیں. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
میانمار، جسے برما بھی کہا جاتا ہے، وہاں روہنگیا نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں پر مقامی بدھ آبادی کی طرف سے ہونے والے امتیازی اور مبینہ غیر انسانی سلوک اور اس بابت حکومت کی خاموشی پر امریکہ اور پاکستان سمیت مختلف ممالک کی طرف سے تنقید اور روہنگیائی آبادی کی حالت اظہار پر تشویش میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے جو ان افراد کی فوری مدد کے علاوہ اس مسئلے کے حل سے متعلق تجاویز مرتب کرے گی. اس کمیٹی میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، مشیر خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز اور معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی شامل ہیں۔ چودھری نثار نے اپنے ایک بیان میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کا نوٹس لے۔ میانمار ان افراد کو غیر قانونی تارکین وطن قرار دے کر اپنا شہری تسلیم نہیں کرتا اور اس کے بقول یہ لوگ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ڈھاکہ انہیں برما کا شہری قرار دے کر اپنا پلہ چھڑاتا آ رہا ہے۔ روہنگیائی آبادی پر حالیہ برسوں میں بدھ مت کے پیروکاروں کی طرف سے ہلاکت خیز حملے بھی ہوئے۔ عالمی برادری کی طرف سے پہلے پہل تو اس جانب کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، لیکن حالیہ ہفتوں میں ہزاروں کی تعداد میں ان افراد کے دوسرے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی طرف رخ کرنے اور خاص طور پر ہزاروں کی تعداد میں سمندر میں کشتیوں پر محصور ہو جانے کے بعد بین الاقوامی سطح پر اس معاملے پر آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں۔ سینئر تجزیہ کار اکرام سہگل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ تمام متعلقہ بین الاقوامی فورمز پر اس معاملے کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرے۔
اب پاکستان جو رول ادا کر سکتا ہے یہ کہ یہ چیز او آئی سی میں لا سکتا ہے، برما کے اندر انٹرنیشنل پریشر ڈال سکتا ہے۔ اب دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی تو اس کا نوٹس لیا ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ہم پریشر ڈال سکیں، میڈیا کا، ڈپلومیٹک پریشر، پھر آسیان کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ، ان ممالک کے ساتھ ہماری اچھی وہ ہیں، تھائی لینڈ کے ساتھ، انڈونیشیا کے ساتھ اور سنگاپور کے ساتھ، آئی تھنک اگر ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کریں اور پوری قوت کے ساتھ آپ بلڈ اپ کریں پریشر، تو آئی تھنک کچھ نہ کچھ تو ان کے لیے ہو سکتا
ہے۔ امریکہ کی طرف سے اس معاملے کو لے کر میانمار پر کڑی تنقید کی جا چکی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میانمار روہنگیا آبادی کے ساتھ اپنے شہریوں جیسا سلوک کرے۔ اکرام سہگل کہتے ہیں کہ جب تک اس مسئلے کا کوئی دیر پا حل نہیں نکلتا، ان افراد کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کے امن یا مبصر مشن کو بھی روہنگیا کے علاقوں میں تعینات کیا جا سکتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے شمال مشرق میں شدید لڑائی جاری ہے، جہاں عہدیدار کہتے ہیں کہ ایک دور دراز علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جوابی حملہ کیا جا رہا ہے، جس پر ہفتے کے روز طالبان نے قبضہ کر لیا تھا۔ اسی دوران اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغان تنازع کی شدت انسانی صلاحیتوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اس کی تفصیلی رپورٹ ہم اپنے اگلے بلٹن میں پیش کریں گے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان مختلف دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ 20 سے زیادہ ان معاہدوں پر وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ بنگلہ دیش کے موقع پر دستخط کیے گئے۔ نریندر مودی نے اس دورے کو ایک تاریخی موقع قرار دیا ہے۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نریندر مودی کے دو روزہ دورے بنگلہ دیش میں بھارت اور بنگلہ دیش نے 22 معاہدوں پر دستخط کیے اور اس تاریخی معاہدے کی توثیق کی جو 1974 میں اندرا گاندھی اور شیخ مجیب الرحمان کے مابین ہوا تھا۔ اس معاہدے کے نفاذ کے بعد دونوں ملکوں کے مابین آبادیوں کا تبادلہ ہوگا۔ بھارت کی سرحد کے اندر پڑنے والے 111 موازیات بنگلہ دیش کو اور بنگلہ دیش کی سرحد کے اندر کے 51 موازیات بھارت کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی 50,000 سے زائد افراد کو شہریت مل جائے گی۔ گزشتہ ماہ بھارتی پارلیمنٹ نے اس سلسلے میں ایک بل منظور کیا تھا۔ دونوں کے مابین جو معاہدے ہوئے ہیں ان میں باہمی تجارتی معاہدے کی تجدید، چٹاگانگ اور مونگلا بندرگاہوں کے استعمال اور جعلی نوٹوں کے پھیلاؤ اور اسمگلنگ کو روکنے سے متعلق معاہدے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگرتلہ ڈھاکہ کلکتہ اور گوہاٹی شیلانگ ڈھاکہ بس سروس کا بھی آغاز کیا گیا۔ نریندر مودی، شیخ حسینہ واجد اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اس کا افتتاح کیا۔ ممتا بنرجی بھی نریندر مودی کے ساتھ دورے پر گئی ہیں۔ نریندر مودی اور شیخ حسینہ واجد کے مابین باہمی مفاد کے امور پر تبادلہ خیال ہوا اور مودی نے بنگلہ دیش کو $2 ارب کا قرض دینے کا اعلان کیا۔ بنگلہ دیش نے 4600 میگا واٹ بجلی کے پیداوار کے لیے بھارت کی بجلی کمپنیوں اڈانی پاور لمیٹڈ اور ریلائنس گروپ کے ساتھ بھی معاہدے کیے۔ $5.5 بلین کے اس معاہدے پر ان دونوں کمپنیوں کے ساتھ بنگلہ دیش کے پاور ڈیولپمنٹ بورڈ نے دستخط کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دورے کے دوسرے دن یعنی اتوار کے روز سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی جانب سے بنگلہ دیش کا ایوارڈ آف لبریشن وار آنر حاصل کیا۔ یہ ایوارڈ بنگلہ دیش کے صدر عبدالحمید نے پیش کیا۔ نریندر مودی نے اس دورے کو تاریخی قرار دیا اور کہا کہ سرحدی معاہدے کے ساتھ ایک قدیم مسئلہ حل ہو گیا۔ انہوں نے اس معاہدے کو دیوار برلن کے انہدام کے مساوی قرار دیا۔ انہوں نے کہا،
وی ہیو ریزالوڈ اے کوسچن دیٹ ہیز لنگرڈ سنس انڈیپینڈنس۔
نریندر مودی نے کہا کہ ہم نے ایک ایسا مسئلہ حل کر لیا جو آزادی کے وقت سے ہی برقرار تھا۔ دونوں ملکوں کا سرحدی تنازع ختم ہو گیا. اس سے ہماری سرحدیں مزید محفوظ اور عوامی زندگی مزید مستحکم ہوگی. دونوں ملکوں نے تجارت و روابط میں اضافے سے متعلق کئی اقدامات کیے. بس سروس کے آغاز سے بنگلہ دیش کا رابطہ بھارت کے چار مشرقی شہروں سے قائم ہو جائے گا. دونوں ہمسایوں کے مابین یہ پہلا سڑک رابطہ ہوگا. نریندر مودی نے کہا کہ اس بس سروس کے بعد خطے کے حالات
I will also open new economic doors for India's north east.
نریندر مودی کہہ رہے تھے کہ میں بھارت کے شمال مشرق کے لیے نئے اقتصادی دروازے بھی کھولوں گا. اس سے دونوں ملک جنوبی ایشیا کو متحرک مشرق سے مربوط کرنے کے اہل ہو جائیں گے. اس موقع پر شیخ حسینہ نے بھارت کو یقین دلایا.
دنیا کے سات بڑے صنعتی ملکوں یعنی گروپ 7 کا سالانہ اجلاس جرمنی میں شروع ہو رہا ہے، جس میں شرکت کے لیے ان ملکوں کے رہنما یہاں پہنچ رہے ہیں. اجلاس میں ماحولیاتی تبدیلی، اقتصادی امور اور دنیا کو درپیش دیگر بحرانوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والے امریکہ کے صدر براک اوباما نے اتوار کے روز جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے ہمراہ ایک مقامی دیہات کا دورہ کیا. کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ دونوں رہنما کینیڈا، فرانس، برطانیہ، اٹلی، جاپان اور یورپی یونین کے رہنماؤں کے ہمراہ طے شدہ اجلاس میں میں امور پر بات چیت کریں گے. صدر اوباما کے مطابق یہ رہنما مشکل چیلنجوں پر تبادلہ خیال کریں گے. اجلاس میں مشرق وسطی کے مختلف بحرانوں کے علاوہ بحر الکاہل میں متنازع جزائر والے علاقے میں چین کے اقدامات پر بھی بات چیت ہوگی. البیسن کی رپورٹ میں مزید تفصیلات اسد حسن بیان کرتے ہیں.
صدر باراک اوباما کا جرمنی کی روایتی موسیقی سے استقبال کیا جا رہا ہے جب وہ اتوار کو ایک چھوٹے سے دیہات میں منعقد ہونے والے سربراہ اجلاس میں میزبان جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے ساتھ شریک ہوئے. کینیڈا، فرانس، برطانیہ، اٹلی، جاپان اور یورپی یونین کے سربراہان بھی اس اجلاس میں شریک ہو رہی ہیں، جہاں وہ دنیا کے مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے. صدر باراک اوباما نے ان مسائل کو مشکل چیلنج قرار دیا جن پر گفتگو ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مشترکہ مستقبل پر بات کرنے جا رہے ہیں. ایسی عالمی معیشت جو روزگار اور مواقع پیدا کرے، اس پر بات ہوگی. خوشحال یورپی یونین کے مضبوطی کے ساتھ برقرار رہنے، پورے اٹلانٹک میں نئی تجارتی شراکت داریاں، یوکرین میں روس کی جارحیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، انتہا پسندی کے مقابلے سے لے کر موسمیاتی تغیر تک، یہ تمام معاملات زیر بحث رہیں گے. یہ تھے صدر باراک اوباما کے الفاظ. توقع کی جا رہی ہے کہ اس سربراہ اجلاس میں عالمی رہنما روس کے خلاف پابندیوں کے برقرار رکھنے پر اتفاق کریں گے. روس گروپ کا اس وقت تک رکن تھا جب تک اس نے گزشتہ سال یوکرین کے کرائمیا کے علاقے کو الگ نہیں کیا اور یوکرین کے اندر باغیوں کے لیے مدد فراہم کرنا شروع نہیں کی تھی. عالمی رہنماؤں سے توقع ہے کہ وہ مشرق وسطی میں موجود متعدد بحرانوں اور پیسیفک میں چین کی جانب سے جزیروں کی توسیع اور تعمیر جیسے معاملات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے. جوناتھن ایال لندن میں رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ G7 کے فورم نے زیادہ تر وسیع تر معاملات پر بات کی ہے، لیکن چین اور روس سے متعلق تشویش نے اس سربراہ اجلاس کو ماضی سے جوڑ دیا ہے. اگر متجسس انداز میں دیکھا جائے تو فورم کا بہت پرانی طرز کا ایجنڈا ہے، جس میں ہم یہ خیال کیا کرتے تھے کہ مستقبل میں تمام تنازعات کثیر ملکی ہوں گے عالمی تناظر میں. اور حقیقت میں دنیا کی ان دو بڑی طاقتوں کی جو موجودہ پوزیشن ہے، وہ ایک بار پھر ایک سنجیدہ بحث کا موضوع ہے. انٹرنیشنل اکانومی پروفیسر لیزا سائمن کہتی ہیں کہ موجودہ مسائل پر رہنما اگر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو سب سے بہتر امکانات اب موجود ہیں. وہ کہتی ہیں کہ G7 پہلے کی طرح اب بھی بہت اہم فورم ہے، کیونکہ G20 جیسی بڑی تنظیمیں تاحال کچھ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ سال 2000 کی شروعات میں ایک وقت تھا جب ہر کوئی سوچتا تھا کہ عالمی مسائل میں وہ بھی فیصلہ کرنے والی باڈی کا حصہ ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو رہا ہے. مشرق وسطی میں بحرانوں جیسے تنازعات نے بڑی طاقتوں کے کردار کو مزید اہم بنا دیا ہے، کیونکہ کچھ ہی طاقتیں ہیں جو اس طرز کے تنازعات کا حل نکال سکتی ہیں. ایسے میں جب G7 کا سربراہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، سینکڑوں مظاہرین بھی علاقے میں جمع ہیں. 15,000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں اور وہ مظاہرین کو عالمی رہنماؤں سے دور رکھنے کے لیے مصروف عمل ہیں. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ترکی میں آج ووٹر اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ آیا صدر رجب طیب اردوان کو آئندہ مدت کے لیے صدر منتخب کیا جائے یا نہیں، اور ممکنہ طور پر آئین میں اس طور سے اصلاحات ہوں جو انہیں مزید اختیارات دے سکیں۔ اتوار کے روز ہونے والا یہ انتخاب کئی برسوں میں سخت ترین پارلیمانی انتخابات میں سے ایک خیال کیا جا رہا ہے۔ مسٹر اردوان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی مقبولیت میں کمی کے باوجود بعض ووٹروں اور مبصروں کا خیال ہے کہ پارٹی کا اقتدار ختم نہیں ہوگا۔
%8 düşme bir iktidar partisi için, 12 sene kalmış bir iktidar partisi için çok...
رایاما کا جائزہ مرتب کرنے والے ترہان اردم کہتے ہیں کہ حال ہی میں تشدد اور قانون شکنی خصوصاً اردوان کی طرف سے کے نتیجے میں عوامی سطح پر رد عمل دیکھا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے پارٹی کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے، اور نتائج اس کے لیے کسی حد تک منفی ضرور ہوں گے، لیکن میرے خیال میں ابھی عوام یہ نہیں سمجھتے کہ حزب اختلاف قیادت کے لیے تیار ہے۔ ترکی میں کرد اقلیت کی نمائندہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹرز اس بات کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے کہ آیا مسٹر اردوان کی AKP پارٹی پارلیمنٹ کی 550 نشستوں کے لیے بھاری اکثریت حاصل کر سکتی ہے یا نہیں۔ اگر AKP پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے تو توقع ہے کہ وہ آئین میں اصلاحات کی کوشش کرے گی جس کے نتیجے میں صدر کو مزید اختیارات مل جائیں گے۔
پازارتیسی صبح اویاندومزدہ انشاءاللہ حضور و
دار باکر کے ایک ووٹر کا کہنا ہے کہ جب ہم پیر کی صبح بیدار ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ ہر کوئی انتخابی نتائج سے خوش اور مطمئن ہوگا۔ رایاما کے جائزوں سے پتا چلتا ہے کہ AKP کا ووٹ 2011 کے مقابلے میں 50% سے کافی کم ہو سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اسے اتحاد بنانے کی ضرورت پیش آئے۔ سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد کے حوتی باغیوں کے صدر دفاتر پر فضائی حملوں کے نتیجے سے پتا چلتا ہے کہ متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ صنعاء پر حملے سے ایک روز پہلے یمنی باغیوں نے سعودی عرب میں ایک سکڈ میزائل داغا تھا جسے سعودی میزائل سے مار گرایا گیا۔ اقوام متحدہ نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ یمن کے باغیوں اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم جلا وطن حکومت کے درمیان امن مذاکرات 14 جون کو جنیوا میں ہوں گے۔ ایران کے ساتھ اتحاد رکھنے والے شیعہ حوتیوں نے گزشتہ ستمبر میں سنی حکومت سے دارالحکومت کا کنٹرول لے لیا تھا، اور صدر ہادی کو مجبور کر دیا کہ وہ سعودی عرب میں جلا وطن ہو جائیں۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار کہتے ہیں کہ یمن کی حکومت کی حمایت میں سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد کے حملوں اور لڑائی کے دوران 1000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 1,000,000 سے زائد بے گھر بھی ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے شمالی غزہ کی پٹی میں ایک فضائی حملہ کیا جو حماس کے زیر کنٹرول علاقے سے جنوبی اسرائیل میں ایک راکٹ داغنے کا رد عمل ہے۔ ان دونوں حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایک عسکریت پسند گروپ نے غزہ سے 10 کلومیٹر کی مسافت پر اشکلون شہر میں راکٹ فائر کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ غزہ میں سرحدی چوکیوں کو بند کر رہا ہے۔ غزہ سے حالیہ ہفتوں میں اکا دکا راکٹ فائر ہونے کی خبریں ملی ہیں۔ برطانوی جنگی جہاز HMS بلوارڈ کے کیپٹن نک کوک پریس نے بتایا کہ ایسے آثار ملتے ہیں کہ لیبیا میں تقریباً 4.5 لاکھ سے 5 لاکھ افراد سرحد پر منتظر ہیں کہ وہ بحیرہ روم کو پار کرنے کے لیے بحری سفر پر روانہ ہو جائیں۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے اتوار کے روز کہا کہ بلوارڈ کو ان کم سے کم 500 تارکین وطن کو بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے جنہیں ایک ہیلی کاپٹر نے ایک ایسے جہاز پر سوار دیکھا جسے مشکل درپیش تھی۔ اتوار ہی کے روز اطالوی کوسٹ گارڈ کے جہاز نے لیبیا کے ساحل کے قریب الگ الگ کاروائیوں میں 316 تارکین وطن کو بچا کر لیمپیڈوسا پہنچایا۔ یہ تمام کاروائیاں ہفتے کے بعد کی گئیں جب اٹلی، برطانیہ، آئرلینڈ اور دوسرے ملکوں کے بحری جہازوں نے لیبیا کے ساحل کے قریب تقریباً 3,500 تارکین وطن کو بچا لیا۔ نقل مکانی کرنے والوں کی بین الاقوامی تنظیم یعنی IOM کے مطابق 80,000 سے زائد افراد کو بچایا گیا ہے جو بحیرہ روم کو پار کر رہے تھے۔ 1,800 سے زائد افراد یا تو لاپتہ ہیں یا پھر وہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ وسطی چین میں امدادی کارکنوں نے اتوار کے روز 431 افراد کو خراج عقیدت پیش کیا جو جہاز کے ڈوبنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ چینی عہدیداروں نے سوگ کے روایتی 7ویں روز امدادی ٹیموں کے ساتھ مل کر اس یادگار سروس میں شرکت کی، اور یانگسے دریا میں بدستور لاپتہ 11 افراد کی لاشوں کی بازیابی کا کام شروع کیا گیا۔ جہاز کے کپتان اور چیف انجینئر ان 14 افراد میں شامل ہیں جو خراب موسم میں غرق آب ہونے والے جہاز سے بچا لیے گئے تھے۔ پولیس ان دونوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ امریکہ کی نیو یارک ریاست کے حکام نے سب سے زیادہ سیکیورٹی والی جیل سے فرار ہونے والے 2 قیدیوں کی تلاش کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ اس جیل کی تاریخ میں قیدیوں کے فرار کا پہلا واقعہ ہے۔ نیو یارک کی ریاست کی پولیس نے فرار ہونے والے 2 قیدیوں 48 سالہ ریچرڈ میٹ اور 34 سالہ ڈیوڈ سویٹ کی تصاویر فیس بک پر ایک پیغام کے ساتھ جاری کرتے ہوئے عوام کو چوکنا رہنے کی ہدایت کی ہے۔ پیغام میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ دونوں فرار ہونے والے قیدیوں کو عوام کے لیے خطرناک خیال کیا جاتا ہے اگر ان کی نشاندہی ہوتی ہے ہے تو ان کے پاس نہ جائیں. حکام نے کہا کہ دونوں قیدی محافظوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنا لباس بستروں پر چھوڑ گئے تاکہ ایسا نظر آئے کہ وہ سو رہے ہیں. یہ محافظ قیدیوں کو ہر دو گھنٹے کے بعد چیک کرتے تھے. فرار ہونے والے قیدیوں کو پکڑنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے 200 سے زائد اہلکار مصروف عمل ہیں. امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن کے صاحبزادے بو بائیڈن کی آخری رسومات پر امریکی صدر براک اوباما سمیت قریب 1000 افراد موجود تھے. ہفتے کے روز ادا کی جانے والی آخری رسومات میں صدر نے بائیڈن کے لیے جذباتی انداز میں خراج عقیدت پیش کیا. صدر براک اوباما نے کہا کہ انہوں نے 40 برس کی عمر میں اتنی کامیابی حاصل کی جو ہم میں سے بیشتر 140 سال کی عمر تک حاصل نہیں کر پاتے. انہوں نے کوئی کام ادھورا نہیں رہنے دیا. وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے ایک بامقصد زندگی گزاری ہے. ریاست ڈیلاویئر کے ایک سابق اٹارنی جنرل بو بائیڈن دماغی سرطان کے باعث ایک ہفتہ قبل انتقال کر گئے. ان کی عمر 46 برس تھی. وہ شادی شدہ تھے اور ان کے 2 بچے ہیں. اور کھیلوں میں اب کچھ ٹینس. امریکی ٹینس سٹار سرینا ولیمز نے فرینچ اوپن کے خواتین فائنل میں چیک کھلاڑی لوسی سفاروا کو شکست دے کر 20واں گرینڈ سلام ٹائٹل اپنے نام کر لیا. سرینا نے پہلا سیٹ آسانی سے 6-3 سے جیتا جبکہ دوسرے سیٹ میں 4-1 کی سبقت حاصل کی. تاہم عالمی رینکنگ میں 13ویں نمبر کے کھلاڑی سفاروا نے ٹائی بریک پر یہ سیٹ جیت کر سرینا کو تیسرا اور فیصلہ کن سیٹ کھیلنے پر مجبور کیا. آخری سیٹ میں سرینا کا پلہ بھاری رہا اور انہوں نے سیٹ 6-2 سے جیت لیا. امریکی ٹینس سٹار اب اسٹیفی گراف کے بعد سب سے زیادہ گرینڈ سلام ٹائٹل جیتنے والی کھلاڑی بن چکی ہیں. عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر کی کھلاڑی سرینا نے شدید زکام میں فرینچ اوپن کھیلا اور اب انہیں گراس کورٹ پر کھیلی جانے والی ومبلڈن اوپن کا ٹائٹل 6ویں بار جیتنے کے لیے فیورٹ خیال کیا جا رہا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں. پاکستان میں جنسی زیادتی کا شکار ہونے والی اور پھر بعد میں خواتین کی فلاح کے لیے کام کرنے والی مختارہ مائی کی کہانی دنیا بھر میں شہ سرخیوں کا حصہ رہی. حال ہی میں یہ کہانی نیو یارک کے ایک اوپرا ہاؤس میں پیش کی گئی. ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام کہانی پاکستانی نے فوٹ پرنٹس نامی اوپرا کے بارے میں اس کی خالق اور ڈائریکٹر سے بات کی ہے. آئیے اسی بارے میں ایک رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں.
یہ اوپرا مختارہ مائی کی کہانی سناتا ہے. وہی مختارہ مائی جنہوں نے پہلے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے ملزمان کو انصاف کے کٹہرے تک لانے کی جدوجہد کی اور پھر اپنے علاقے کی لڑکیوں کے لیے تعلیم کے حصول کو ممکن بنانے کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا. اس پروڈکشن کا ٹائٹل تھم پرنٹ اس حقیقت کی علامت ہے کہ پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے حصوں میں آبادی کا ان پڑھ حصہ ابھی بھی اپنے انگوٹھے کے نشان کو دستخط کے طور پر استعمال کرتا ہے. پرفارمنس کی کمپوزر، لیڈ سنگر اور مختارہ کا کردار ادا کرنے والی کملا شنکرم کا کہنا ہے کہ یہ پلاٹ کا اہم حصہ ہے.
ہمیں لگا کہ جب مختارہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا ان پڑھ ہونا اس کے اپنے ملک کے قوانین اور اپنے حقوق کی آگہی کی راہ میں رکاوٹ بنا ہے، وہی اس کہانی کا اہم اور مرکزی لمحہ تھا. تو تھم پرنٹ اس شخصیت کے بارے میں ہے جو آگے جا کر خواتین کے تعلیم کے حق کی ایڈوکیٹ بنتی ہے.
پرفارمنس کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے جب مختارہ کو مبینہ طور پر گاؤں کی پنچایت کے حکم پر ظلم کا شکار بنایا گیا تھا. اس کا جرم صرف ایسے لڑکے کی بہن ہونا تھا جس کے بارے میں گاؤں کے ایک بااثر خاندان کو اپنی ایک لڑکی سے تعلق کا شک ہو چلا تھا. جنوبی ایشیائی اور مغربی کلاسیکل موسیقی کے امتزاج سے سجی یہ پرفارمنس ایک ایسی عورت کی انصاف کے لیے جدوجہد کو پیش کرتی ہے جسے خود اس کے اپنے علاقے کی روایات نے مایوس کیا. اس شو کی ڈائریکٹر ہیں ریچل ڈکسٹین.
مختار مائی نیور سیٹ آؤٹ ٹو بی اے ریولوشنری فار دی سیک.
مختارہ مائی کا خواب انقلابی بننے کا کبھی بھی نہیں تھا. اس نے اپنی آواز کو پا لیا اور آرٹسٹ کے طور پر ہمارے لیے اس کے بارے میں کہانی سنانا بہت متاثر کن ہے.
دیر خواتین
کے خلاف ظلم کے واقعات پر چاہے انڈیا ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، ہر جگہ خاموشی پائی جاتی ہے. یہ حقیقت کہ اس نے اس ظلم پر بولنے کا اور اس کے بعد اپنے مشن کو خواتین کی تعلیم کا ایڈوکیٹ بن کر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، میرے لیے یہ بہت انسپائرنگ ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یقین رکھنے والا ایک شخص بھی تبدیلی لا سکتا ہے.
پروڈیوسنگ ڈائریکٹر کم وائٹنر کو پوری امید تھی کہ مختارہ مائی کی کہانی میں آڈینس گہری دلچسپی لے گی.
آڈینس سے جس طرح کا جذباتی اور ذاتی سطح کا رد عمل دیکھنے کو ملا، یہ ہمارے لیے بہت حیران کن ہے.
نیو یارک میں تھم پرنٹ کی 8 دن کی پرفارمنسز ہاؤس فل رہی. اس پر ملنے والے اچھے رد عمل کے باعث پروڈیوسرز اس شو کو دوسرے امریکی شہروں میں پیش کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں.
اب اس واقعے کو 2 سال ہو چکے ہیں جب امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ایک سابق کانٹریکٹر ایڈورڈ سنوڈن نے جاسوسی اور نگرانی کے امریکی نظام کی سینکڑوں کی تعداد میں دستاویزات چرائیں اور میڈیا میں افشا کر دیں. اس وقت سے سیکیورٹی بمقابلہ پرائیویسی دنیا بھر میں بحث و مباحثے کا موضوع ہے. وائس آف امریکہ کے ہینری ریجول نے اپنی رپورٹ میں ان انکشافات کے مسلسل سامنے آنے والے اثرات کا جائزہ لیا ہے. مزید تفصیلات نیلوفر مغل پیش کرتی ہیں.
ایڈورڈ سنوڈن کی کاروائیاں دنیا بھر میں شہ سرخیوں کا موضوع بنی، اور جس طریقے سے حکومتیں اپنے لوگوں کی جاسوسی کرتی ہیں اس میں فوری تبدیلیاں لائیں. اس کا نتیجہ امریکہ میں اس ماہ کے شروع میں کانگریس کی جانب سے یو ایس اے فریڈم ایکٹ کی منظوری کی شکل میں سامنے آیا. یہ قانون ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کے ریکارڈز پر تانک جھانک اور جاسوسی سے متعلق حکومتی ایجنسیوں کے اختیارات محدود کرتا ہے اور لاکھوں امریکیوں کا بڑی مقدار میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کی سابقہ پالیسی کا خاتمہ کرتا ہے. ریپبلکن سینیٹر جان کارنین نے اس قانون کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کیا.
ڈائریکٹر کومی سیز دے ہیو اوپن انکوائریز ان آل 56 ایف بی آئی فیلڈ آفیسز.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کہتے ہیں کہ انہوں نے اندرون ملک پنپنے والے دہشت گردوں کے امکانی خطرے سے متعلق ایف بی آئی کے فیلڈ میں موجود تمام 56 دفاتر میں تحقیقات شروع کر دی ہیں، تو میں اسے بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے کوئی غیر ضروری خطرہ مول لینا قطعی طور پر ناعاقبت اندیشی ہوگی. چند روز پہلے سنوڈن نے روس سے، جہاں وہ 2013 میں سیکیورٹی کی چوری کردہ دستاویزات افشا کرنے کے بعد فرار ہوئے تھے، ویڈیو لنک کے ذریعے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فریڈم ایکٹ نے ان کی کارروائیوں کو درست ثابت کر دیا ہے.
For the first time in 40 years of US history since the intelligence community was
وہ کہہ رہے ہیں کہ 70 کی دہائی میں انٹیلیجنس کی اصلاحات کے بعد سے امریکی تاریخ کی 40 برسوں میں پہلی بار ہم نے حقائق کو خوف پر حاوی پایا. حالیہ تاریخ میں پہلی بار ہمیں یہ پتہ چلا کہ حکومتی دعووں کے باوجود آخری فیصلہ عوام نے کیا، اور یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے جسے ہمیں اپنی گرفت میں لینا چاہیے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اسے مزید آگے بڑھانا چاہیے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے شریف السید علی نے کہا کہ حکومت کو لازماً یہ قبول کرنا چاہیے کہ وہ وسیع تر نگرانی کی قانونی حیثیت پر بحث و مباحثہ ہار چکی ہے.
There has been a really big pushback against these programs. We've seen international experts.
ان پروگراموں کے خلاف فی الواقع بڑی مخالفت رہی ہے. ہم نے اقوام متحدہ میں بین الاقوامی ماہرین کو دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پروگرام خلاف قانون ہے، انسانی حقوق کے اصولوں کے منافی ہیں، بین الاقوامی قانونی ذمہ داریوں کے منافی ہیں، اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی کمپنیاں پرائیویسی کے تحفظ کے لیے نئے اقدامات کا نفاذ شروع کر رہی ہیں. لیکن برطانیہ میں قائم پالیسی سے متعلق ایک تجزیاتی گروپ دی ہینری جیکسن سوسائٹی کے روبن سیموکس کہتے ہیں کہ نگرانی کے پروگراموں پر سے پردہ اٹھانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی افراتفری اور ہنگامہ بھاری قیمت وصول کر چکا ہے.
ways in which government contractors, government employees have of
ایسے طریقے موجود ہیں جن کے ذریعے سرکاری کانٹریکٹرز اور سرکاری ملازمین شکایات کو، نظام میں نقائص کو اور ان چیزوں کو سامنے لا رہے ہیں جنہیں وہ تبدیل ہوتا ہوا دیکھنا چاہیں گے، اور یہ روزنامہ گارڈین یا واشنگٹن پوسٹ کے صفحات نہیں ہیں. سنوڈن نے متعدد ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے جو قومی سلامتی کے تحفظ سے متعلق ہماری خفیہ ایجنسیوں کی صلاحیتوں کو متاثر کر چکے ہیں. اسی دوران برطانیہ میں پارلیمنٹ میں اجلت سے منظور کرائے جانے والے ہنگامی نگرانی کے ایک قانون کو عدالت میں چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ قانون ایجنسیوں کو لوگوں کے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جرائم اور دہشت گردی کی بیخ کرنے کے لیے یہ قانون انتہائی اہم ہے۔ ایڈورڈ سنوڈن کی جانب سے خفیہ معلومات کے افشا کے 2 سال بعد شہری آزادیوں اور نگرانی کے درمیان جنگ کی شدت بڑھ رہی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں حکام نے بتایا ہے کہ صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے عرس کے موقع پر مختلف واقعات میں بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہو گئے۔ فلاحی ادارے ایدی فاؤنڈیشن کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ ان کی ایمبولینسز کے ذریعے 17 افراد کی لاشیں اٹھائی گئیں، جبکہ سرکاری طور پر مرنے والوں کی تعداد 8 بتائی گئی ہے۔ سیاسی لیڈر انتظامیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، جس کے ناقص انتظامات کی وجہ سے لوگ گرمی کی شدت اور حادثات کا شکار ہوئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے برما کے روہنجیا مسلمانوں کی مدد کے لیے کابینہ کی جو خصوصی کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کا پہلا اجلاس اتوار کے روز اسلام آباد میں ہوا۔ کمیٹی میں شامل وزیر داخلہ چودھری نثار نے بین الاقوامی برادری پر نکتہ چینی کی کہ وہ روہنجیاز کے لیے کچھ نہیں کر رہی جنہیں برما اپنے شہری تسلیم نہیں کرتا اور جو سمندر میں خستہ حال کشتیوں میں پانی کے رحم و کرم پر ہیں۔ افغانستان کے شمال مشرق میں شدید لڑائی جاری ہے، جہاں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایک دور دراز علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جوابی کارروائی کی جاری ہے، جس پر ہفتے کے روز طالبان نے قبضہ کر لیا تھا۔ اسی دوران اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغان تنازع کی شدت انسانی صلاحیتوں کو متاثر کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے جنوبی ایشیا بیورو سے ایاز گل کی رپورٹ کی تفصیل پیش خدمت ہے۔ ہفتے کے روز اس وقت لڑائی شروع ہوئی جب سینکڑوں مسلح طالبان باغیوں نے بدخشاں صوبے کے مقام یامگان کے پہاڑی علاقے پر حملہ کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ صوبائی حکام زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی افواج نے کئی گھنٹوں تک حملہ آوروں کو روکے رکھا، جس کے بعد وہ مصلحت کوشی کے تحت شہری ہلاکتوں کو روکنے کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ افغانستان کے دفاعی عہدیداروں نے اتوار کے روز بتایا کہ بری اور فضائی افواج اس علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جوابی کارروائی کر رہی ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے ایک ترجمان دولت وزیری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سرکاری افواج یامگان سے طالبان کو نکالنے والی ہیں۔ دولت وزیری کہتے ہیں کہ سرکاری افواج کو ایک ایسے علاقے کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے اور طالبان جنگجوؤں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا گیا ہے، اور ان کے مطابق بہت جلد انہیں یامگان میں ختم کر دیا جائے گا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ ان کے جنگجوؤں نے علاقے کا کنٹرول سنبھالنے سے پہلے سرکاری افواج کے کم از کم 18 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا، اگرچہ باغی گروپ کے دعوے اکثر مبالغہ آرائی پر مبنی ہوتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان ہر سال موسم گرما میں اپنے حملوں میں تیزی لاتے ہیں، لیکن اس بار سمر اوفینسو کہلانے والی یہ کارروائی بہت جارحانہ رہی ہے اور پر امن علاقوں تک پھیل چکی ہے۔ عسکریت پسندوں نے کافی نمایاں طور پر پیش قدمی کی ہے اور افغان افواج کے خلاف 8 بڑے خودکش اور دوسرے حملے کیے گئے ہیں، جن میں متعدد دارالحکومت کابل میں کیے گئے۔ افغانستان کی پولیس اور فوجی 13 سال کے اس طویل تنازع میں پہلی مرتبہ اسلام پرست بغاوت سے نبرد آزما ہے، کیونکہ گزشتہ سال کے اختتام پر بیشتر غیر ملکی افواج کی واپسی ہو گئی تھی۔ افغان افواج کی تربیت اور مشاورت کے لیے نیٹو کی قیادت میں ایک مختصر فوج ابھی بھی افغانستان میں ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یعنی اناما کے نائب سربراہ مارک بورڈن کہتے ہیں کہ کابل کے ایمرجنسی ہسپتال میں لائے جانے والے زخمیوں کی تعداد سے تنازع کی شدت کا علم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال کے ڈاکٹروں نے انہیں بتایا ہے کہ 2014 کے مقابلے میں 2015 میں زخمی ہونے والے شہریوں کی تعداد میں 50% اضافہ ہو گیا ہے۔ اناما یعنی افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران تقریباً 1000 افغان ہلاک ہوئے، جبکہ تقریباً 2000 زخمی ہو گئے۔ افغان سیکیورٹی افواج کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ 2014 میں اس عرصے کے مقابلے میں 2015 میں ان میں ہلاکتوں کی شرح 70% بڑھ گئی ہے۔ اور اب کچھ خبریں پاکستان سے. پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ سن 2013 کے عام انتخابات کے انعقاد یا اس میں کسی بھی طرح کی بدعنوانی میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کردار نہیں تھا. اپوزیشن جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے کمیشن کے سوال نامے کے جواب میں کہا کہ 2013 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نتائج حیران کن رہے. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان میں مئی 2013 کو ہونے والے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کرنے والے عدالتی کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف نے جمع کروائے گئے ایک جواب میں ان الزامات کو مسترد کیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی عام انتخابات کے نتائج میں رد و بدل کیا گیا. حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا ارتقاب کیا گیا, اور اس کے بقول خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سامنے آنے والے نتائج حیرت انگیز اور حیران کن تھے. پیپلز پارٹی کے بیرسٹر اعتزاز احسن نے جوڈیشل کمیشن کو بتایا تھا کہ 2013 کے انتخابی نتائج کو تبدیل کرنے کے لیے مبینہ طور پر ریٹرننگ افسران کو استعمال کیا گیا. جوڈیشل کمیشن میں عبد الحفیظ پیرزادہ کے ذریعے جمع کروائے گئے جوابی بیان میں تحریک انصاف نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دیے گئے بیان میں تحریک انصاف کے خلاف براہ راست واضح الزامات عائد نہیں کیے گئے ہیں, اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے الزامات کے حق میں کوئی شہادت یا مواد پیش کیا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں تین رکنی عدالتی کمیشن دھاندلیوں کے الزامات کی تحقیقات کے لیے اپریل سے کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے, اور شائع شدہ اطلاعات کے مطابق کمیشن آئندہ ہفتے اپنی تحقیقات مکمل کر سکتا ہے. تحریک انصاف حکمران مسلم لیگ نون پر عام انتخابات میں منظم دھاندلی کے الزامات عائد کرتی ہے. جوڈیشل کمیشن میں تقریباً 21 مختلف سیاسی جماعتوں نے دھاندلیوں سے متعلق اپنی اپنی شکایات جمع کروا رکھی ہیں. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کمیشن کو تحقیقات کے لیے دیا گیا 45 دن کا وقت ناکافی ہو سکتا ہے, اور یہ معاملہ شاید طوالت اختیار کر جائے. سینئر تجزیہ کار خادم حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا,
جو مین سٹے تھا ریگنگ کے الزام لگانے والوں کا, وہ مین سٹے دراصل برقرار نہیں رہا. وہ پنکچروں کی بات بھی ادھر ادھر ہو گئی, وہ دوسری جو اور لوگوں کے نام لیے جا رہے تھے وہ بھی شاید اسی طرح برقرار نہیں رہا. سسٹمیٹک ریگنگ کا تو ایک حوالہ تھا, لیکن کچھ دوسری جماعتوں کو جو سے الگ رکھا گیا تھا یا انتخابی عمل میں حصہ لینے نہیں دیا گیا تھا, جیسے پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی, اس کو بھی جب یہ والا سلسلہ ختم ہوگا تو شاید ان کو بھی اس کے لیے بلایا جائے گا, جس سے شاید وقت اور زیادہ درکار ہوگا.
ان کا کہنا تھا کہ متوقع طور پر عدالتی کمیشن اپنی میعاد پوری ہونے پر حکومت کو انتخابی عمل اور نگران حکومتوں کے قیام سے متعلق طریقہ کار میں اصلاحات کی سفارش کر سکتا ہے. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
دنیا کے سات بڑے صنعتی ملکوں کے لیڈر جرمنی میں بیویریا کے ایلپس میں اجلاس کر رہے ہیں. سالانہ سربراہی اجلاس میں بحث و مباحثے کے کلیدی موضوعات یوکرین میں جاری لڑائی اور یونان میں قرضے کا بحران ہے. یہ مسلسل دوسرا سال ہے جس میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن شامل نہیں, اور G8 کہلانے والا یہ گروپ پھر سے G7 ہو گیا ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما گروپ 7 کے صنعتی ملکوں کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے جرمنی پہنچ چکے ہیں. روس کو یوکرین میں اپنی کارروائیوں کی بنا پر دوسرے سال بھی اجلاس سے خارج کیا گیا ہے, اور صدر اوباما اس کے خلاف پابندیوں میں توسیع کی کوشش کریں گے. صدر دو بڑے تجارتی معاہدوں کو آگے بڑھانے کے لیے بھی کام کریں گے. وائٹ ہاؤس کے لیے وائس آف امریکہ کے نمائندے لوئس رامیرز صدر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اور انہوں نے سربراہ اجلاس کے مقام جرمن ایلپ سے جو رپورٹ ارسال کی ہے اسے یاسمین جمیل پیش کر رہی ہیں.
گروپ 7 کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین نے اتوار کی صبح اس دو روزہ اجتماع کے آغاز کے لیے صدر اوباما کی پرواز میونخ پہنچنے سے چند گھنٹے قبل سربراہی اجلاس کے مقام کے قریب جرمن پولیس سے تصادم کیا. مظاہرین کو جو ایسے اجتماعات کے موقع پر باقاعدہ طور پر موجود ہوتے ہیں امریکی رہنما کے بارے میں سب سے کم تشویش تھی, جنہیں گروپ 7 کے شرکا سے اس بارے میں سوالات کا سامنا ہے کہ یوکرین میں ماسکو کی مداخلت روکنے کے سلسلے میں اس پر عائد پابندیاں ناکام ہو جانے کے بعد اب روس سے کیا برتاؤ کیا جائے. وائٹ ہاؤس سے ترجمان جوش ارنسٹ نے یہ اعتراف کیا کہ پابندیاں یوکرین میں روس کے رویے کو تبدیل کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں, لیکن انہوں نے حکمت عملی میں تبدیلی کا کوئی اشارہ نہیں دیا.
The fact is, and this is also happens to be true, that the longer that the sanctions are in place, the more of an economic bite they take out of the Russian economy, and the more pressure حقیقت یہ ہے اور ایسا سچ بھی ہوتا ہے
کہ پابندیاں جتنا زیادہ عرصے تک برقرار رہتی ہیں روسی معیشت اتنا ہی زیادہ اقتصادی دباؤ کا شکار ہوتی ہے اور صدر پوٹن پر اتنا ہی زیادہ دباؤ پڑتا ہے اور صدر پوٹن اور وہ ملک جس کی وہ قیادت کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں لیکن میں یہ ضرور تسلیم کروں گا کہ ہم نے رویے میں اس قسم کی تبدیلی ابھی تک نہیں دیکھی جس کے لیے ہم ایک عرصے سے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان مسٹر ارنسٹ کے۔ یہ پابندیاں اگلے 2 ماہ میں ختم ہو رہی ہیں اور صدر اوباما ان کی توسیع کے لیے گروپ 7 کے رہنماؤں کے ساتھ کام کریں گے۔ پرواز کے دوران مسٹر اوباما کے ساتھ کئی امریکی قانون ساز بھی موجود تھے جو صدر کو پیسیفک کے ملکوں کے درمیان تجارتی شراکت داری کے معاہدے پر گفت و شنید کا اختیار دینے کی کوششوں کے حامی ہیں۔ جاپان جو گروپ 7 کا ایک رکن ہے امریکہ کے بعد اس تجارتی معاہدے میں سب سے بڑی معیشت ہوگی۔ اتوار کو خیر مقدمی تقریب کے بعد تجارت پر بات چیت ہوگی اور ایجنڈے پر اقتصادی مسائل سر فہرست ہوں گے۔ پیر کے روز رہنما توانائی اور آب و ہوا کی تبدیلی پر بات چیت کریں گے۔ دہشت گردی کے انسداد پر بھی ایک اجلاس ہوگا جس میں عراق، نائجیریا اور ٹیونس مہمانوں کے طور پر حصہ لے رہے ہیں۔ صدر اوباما داعش گروپ کے عسکریت پسندوں کی طرف سے گزشتہ ماہ وسطی عراق کے شہر رمادی پر قبضے کے بعد اس کے خلاف امریکی قیادت کی کوششوں پر گفتگو کے لیے پیر کے روز عراقی رہنما حیدر البادی سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی میں آج ووٹر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آیا صدر رجب طیب اردوان کو آئندہ مدت کے لیے صدر منتخب کیا جائے یا نہیں، اور ممکنہ طور پر آئین میں اس طور سے اصلاحات ہوں جو انہیں مزید اختیارات دے سکیں۔ اتوار کے روز ہونے والا یہ انتخاب کئی برسوں میں سخت ترین پارلیمانی انتخابات میں سے ایک خیال کیا جا رہا ہے۔ مسٹر اردوان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی مقبولیت میں کمی کے باوجود بعض ووٹروں اور مبصروں کا خیال ہے کہ پارٹی کا اقتدار ختم نہیں ہو سکے گا۔ ترکی میں کرد اقلیت کی نمائندہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹر یہ تعین کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے کہ آیا مسٹر اردوان کی اے کے پی پارٹی پارلیمنٹ کی 550 نشستوں کے لیے بھاری اکثریت حاصل کرتی ہے یا نہیں۔ اگر اے کے پی کامیاب ہو جاتی ہے تو توقع ہے کہ وہ آئین میں اصلاحات کی کوشش کرے گی جس کے نتیجے میں صدر کو مزید اختیارات مل جائے گے۔ رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اے کے پی کا ووٹ 2011 کے مقابلے میں 50% سے کافی کم رہے گا اور یہ ممکن ہے کہ اسے اتحاد بنانے کی ضرورت پڑے۔ عرب کی قیادت میں اتحاد کے حوتی باغیوں کے صدر دفاتر پر فضائی حملوں کے نتیجے سے پتہ چلتا ہے کہ متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ صنعاء پر حملے سے ایک دن پہلے یمنی باغیوں نے سعودی عرب میں ایک سکڈ میزائل داغا تھا جسے سعودی میزائل سے مار گرایا گیا۔ اقوام متحدہ نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ یمن کے باغیوں اور بین الاقوامی سطح پر تسنیم جلا وطن حکومت کے درمیان امن مذاکرات 14 جون کو جنیوا میں ہوں گے۔ ایران کے ساتھ اتحاد رکھنے والے شیعہ حوتیوں نے گزشتہ ستمبر میں سنی حکومت سے دارالحکومت کا کنٹرول لے لیا تھا اور بالآخر صدر ہادی کو مجبور کر دیا کہ وہ سعودی عرب میں جلا وطن ہو جائیں۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار کہتے ہیں کہ یمن کی حکومت کی حمایت میں سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد کے حملوں اور لڑائی میں 1,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 10 لاکھ سے زائد بے گھر ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے شمالی غزہ کی پٹی میں ایک فضائی حملہ کیا جو حماس کے زیر کنٹرول علاقے سے جنوبی اسرائیل میں راکٹ داغنے کا رد عمل ہے۔ ان دونوں حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایک عسکریت پسند گروپ نے غزہ سے قریب 10 کلومیٹر کی مسافت پر اشکلان شہر میں راکٹ فائر کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ غزہ میں سرحدی چوکی کو بند کر رہا ہے۔ غزہ سے حالیہ ہفتوں میں اکا دکا راکٹ فائر کیے جائے ہیں۔ برطانوی جہاز HMS بلوارک کے کیپٹن نک کوک پریس نے بتایا کہ ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ لیبیا میں تقریباً 4.5 لاکھ سے 5 لاکھ افراد سرحد پر منتظر ہیں کہ وہ بحیرہ روم کو پار کرنے کے لیے بحری سفر پر روانہ ہوں۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے اتوار کے روز کہا کہ بلوارک کو ان کم سے کم 500 تارکین وطن کو بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے جنہیں ایک ہیلی کاپٹر نے ایک ایسے جہاز پر سوار دیکھا جسے مشکل درپیش تھی۔ اتوار ہی کے روز اطالوی کوسٹ گارڈ کے جہاز نے لیبیا کے ساحل کے قریب الگ الگ کاروائیوں میں 316 تارکین وطن کو بچا کر لیمپیڈوسا پہنچا دیا۔ یہ تمام کاروائیاں ہفتے کے بعد کی گئیں جب اٹلی، برطانیہ، آئرلینڈ اور دوسرے ملکوں کے بحری جہازوں نے لیبیا کے ساحل کے قریب تقریباً 3,500 تارکین وطن کو بچایا ہے۔ نقل مکانی کرنے والوں کی بین الاقوامی تنظیم کے مطابق 80,000 سے زائد افراد کو بچا لیا گیا جو بحیرہ روم کو پار کر رہے تھے، اور اس سال 1,800 سے زائد افراد یا تو لاپتہ ہیں یا پھر سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ وسطی چین میں امدادی کارکنوں نے اتوار کے روز 431 افراد کو خراج عقیدت پیش کیا جو جہاز کے ڈوبنے سے ہلاک ہو گئے۔ چینی عہدیداروں نے سوگ کے روایتی 7ویں روز امدادی ٹیموں کے ساتھ مل کر اس یادگار سروس میں شرکت کی اور دریائے یانگسے میں بدستور لاپتہ 11 افراد کی لاشوں کی بازیابی کا کام شروع ہوا۔ جنگزو کے نائب سربراہ لیو وے کہتے ہیں کہ جہاز کے اندر ہوا اور ماحول اتنا خراب ہے کہ آپ اپنی آنکھ نہیں کھول سکتے. بلا شبہ کارروائی کے دوران ہم نے جلد سے جلد لاشوں کی بازیابی کی تاکہ انہیں بہتر حالت میں محفوظ کیا جا سکے. جہاز کے کپتان اور چیف انجینئرز ان 14 افراد میں شامل ہیں جو خراب موسم میں غرقاب ہونے والے جہاز سے بچائے گئے. پولیس ان دونوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے. امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن کے صاحبزادے بیو بائیڈن کی آخری رسومات پر امریکی صدر براک اوباما سمیت قریب 1000 افراد موجود تھے. ہفتے کے روز ادا کی جانے والی آخری رسومات میں صدر نے بائیڈن کے لیے جذباتی انداز میں خراج عقیدت پیش کیا. صدر براک اوباما کہتے ہیں کہ انہوں نے 40 برس کی عمر میں اتنی کامیابی حاصل کر لی جو ہم میں سے بیشتر 140 سال کی عمر تک حاصل نہیں کر پاتے. انہوں نے کوئی کام ادھورا نہیں رہنے دیا. وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے ایک با مقصد زندگی گزاری اور جو مثال وہ قائم کر گئے جس کو دیکھ کر آپ کو ایک بہتر باپ، بہتر بیٹے، بہتر بھائی یا بہن اور بہتر فوجی یا بہتر طور پر ملازمت کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. ان کو دیکھتے ہوئے آپ ایک بہتر شخص بننا چاہتے ہیں. ریاست ڈیلاویئر کے ایک سابق اٹرنی جنرل بیو بائیڈن دماغی سرطان کے باعث ایک ہفتہ قبل انتقال کر گئے تھے. ان کی عمر 46 برس تھی. وہ شادی شدہ تھے اور ان کے 2 بچے تھے. امریکہ کی نیویارک ریاست کے حکام نے سب سے زیادہ سیکیورٹی والی جیل سے فرار ہونے والے 2 قیدیوں کی تلاش کا عمل شروع کر رکھا ہے. یہ اس جیل کی تاریخ میں قیدیوں کے فرار کا پہلا واقعہ ہے. نیویارک کی ریاست کی پولیس نے فرار ہونے والے 2 قیدیوں 48 سالہ ریچرڈ میٹ اور 34 سالہ ڈیوڈ سویٹ کی تصویر فیس بک پر ایک پیغام کے ساتھ جاری کرتے ہوئے عوام کو چوکنا رہنے کی ہدایت کی. پیغام میں لوگوں سے کہا گیا کہ دونوں فرار ہونے والے قیدیوں کو عوام کے لیے خطرناک خیال کیا جاتا ہے اور اگر ان کی نشاندہی ہوتی ہے تو ان کے پاس نہ جائیں. حکام نے کہا کہ دونوں قیدی محافظوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنا لباس بستر پر چھوڑ گئے تاکہ ایسا نظر آئے کہ وہ سو رہے ہیں. یہ محافظ قیدیوں کو ہر 2 گھنٹے کے بعد چیک کرتے تھے. فرار ہونے والے قیدیوں کو پکڑنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے 200 سے زائد اہلکار مصروف عمل ہیں. اور امریکی ٹینس سٹار سرینا ولیمز نے فرینچ اوپن کے خواتین فائنل میں چیک کھلاڑی لوسی سفاروا کو شکست دے کر 20واں گرینڈ سلیم ٹائٹل اپنے نام کر لیا. امریکی ٹینس سٹار اب اسٹیفی گراف کے بعد سب سے زیادہ گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتنے والی کھلاڑی بن گئی ہیں. عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر کے کھلاڑی سرینا ولیمز نے شدید زکام کی حالت میں فرینچ اوپن کھیلا تھا اور اب انہیں گراس کورٹ پر کھیلی جانے والی ومبلڈن اوپن کا ٹائٹل 6ٹی بار جیتنے کے لیے فیورٹ خیال کیا جا رہا ہے. خبریں ختم ہوئی.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. اگر کبھی کوئی خدا نخواستہ بیمار پڑ جائے اور ڈاکٹر کسی سرجری کا کہہ دے تو دل دہل جاتا ہے، اور اگرچہ اب بڑے سے بڑا آپریشن انتہائی کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے اور طبی ماہرین جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انسانی جسم پر کامیابی سے نشتر چلا کر جلد سے جلد صحت یاب بھی کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی سرجری سے دل ڈرتا ہے، اور ہو بھی جائے تو ہر مریض چاہتا ہے کہ اس کے زخم جلد سے جلد بھر جائیں اور زخم کا نشان بھی نہ رہے. مگر روایتی طریقے سے لگائے گئے ٹانکے، کلپس اور انتہائی جدید گلو کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں. اب اسرائیلی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے لیزر سے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے جس سے سرجری کے بعد زخم کو ایسے بند کیا جائے گا کہ کوئی نشان باقی نہیں رہے گا. اشروں سے ڈاکٹر جانتے ہیں کہ جسم میں کسی جگہ لگایا گیا کٹ گرم آلے سے جڑ جاتا ہے، لیکن ویلڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے آلے کے ساتھ بھی مسائل رہے ہیں. تل ابیب یونیورسٹی میں اپلائیڈ فزکس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ابراہیم کیٹزر کہتے ہیں،
If you hit a spot on an incision to temperatures lower than say 50 or 55 degrees centigrade, nothing happens.
اگر آپ کسی زخم میں ٹانکے لگاتے ہوئے درجہ حرارت 50 سے 55 درجے سینٹی گریڈ تک رکھتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، اور اگر آپ 65 درجے سے اوپر جائیں تو پھر نشان پڑ جاتا ہے. کیٹزر کی سربراہی میں ایک ٹیم نے ایسا لیزر تیار کیا ہے جو انفرا ریڈ لائٹ یا ہیٹ پیدا کرتا ہے، اور ساتھ ہی جس ٹشو پر اسے استعمال کیا جائے اس کا درجہ حرارت بھی کنٹرول کرتا ہے. کیٹزر کہتے ہیں،
We carried out experiments on a large number of tissues, on skin, on cornea,
ہم نے بڑے پیمانے پر خلیات پر، جلد پر، آنکھ کے پردے کورنیا پر اور خون کی نالیوں وغیرہ پر تجربات کیے ہیں، اور ہمارے کام میں بتدریج بہتری آئی ہے. ایک واحد آپٹیکل فائبر سے جو ہیٹ نکلتی ہے وہ ہڈیوں کو خلیوں سے جوڑنے والے کنیکٹو ٹشو میں موجود پروٹین یا کالجن کے مالیکیول پیدا کرتی ہے، اور یوں زخم جڑ جاتا ہے. ایچیلا آف میڈیکل سینٹر میں آنکھوں کے سرجن ڈیوڈ ورسانو کہتے ہیں کہ اس سے خون کی نالیوں اور اعصاب کی انتہائی نازک سرجری میں ایک نئی مدد ملے گی. اس طریقے کو مردہ گائے کے کارنیا پر لگائے گئے زخم پر کامیابی سے آزمایا گیا ہے. ورسانو کہتے ہیں
The advantages of the procedure are that we can get bonding to be probably much stronger than with sutures.
اس طریقے سے زخم جوڑنے کا فائدہ غالباً یہ ہے کہ ٹانکوں کی نسبت یہ زیادہ مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ سرجری کا نشان بھی ٹانکوں کی نسبت کم ہوگا اور رفتہ رفتہ یہ طریقہ بہتر اور محفوظ تر ہوتا جائے گا. اب تک لیزر کے اس طریقے سے 10,000 مریضوں کے زخم جوڑے گئے اور وہ معمولی سا نشان چھوڑ کر مندمل ہو گئے. محققین کا کہنا ہے کہ اس طریقے میں اور بہتری لا کر اسے وسیع پیمانے پر استعمال میں لایا جائے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آج فکر و فن میں باتیں ہوں گی تصور خانم سے.
اگر تم مل جاؤ
تصور خانم گائکی میں اپنے خاص انداز کی وجہ سے جانی جاتی ہیں اور لوگوں میں بے حد مقبول بھی ہیں. وہ اس بارے میں کہتی ہیں
لوگ مثلا کہیں ہوتا ہے نا نام نہیں یاد رہتا ہے, کہیں جا رہی ہوں تو آپس میں عورتیں باتیں کر رہی ہیں یہ وہ ہے وہ نا وہ جو ناک چڑھاتی ہے نام نہیں یاد رہتا تو ناک ان کو یاد ہے.
گلوکاری کے شوق کے بارے میں انہوں نے کہا
بچپن سے مجھے شوق تھا گانے کا بہت, اور میری ایک پھپھو تھی وہ ریڈیو پہ وہ گایا کرتی تھی پروگرام کیا کرتی تھی, ان کو بھی سن سن کے پھر میڈم جی تھی تو میں بہت ہی فین ہوں تو ان کو سننا اور ان کو دیکھنا میرے لیے تو یہ ہے کہ ایک جیسے عید کا چاند چڑھ آتا ہے. میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں, ان کو سن سن کے میں نے اپنی گائکی شروع کی.
تصور خانم کی شادی ایک روایتی بلوچ گھرانے میں ہوئی جبکہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے. انہیں یہ سب کیسا محسوس ہوا جانتے ہیں تصور خانم سے.
یہ میں بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ اپنے پروگرام یا اپنا گائیں, آپ اپنی آپ کی خوشی ہے آپ اپنے شوق سے, میں کبھی بھی آپ کو منع نہیں کروں گا. مگر وہ بچوں کی وجہ سے, کیونکہ میں یہاں کی تھی پنجاب سے اور وہاں سندھ میں میرا جانا ہوا وہاں رہنا, اور وہاں پھر ایک ہوتا ہے نا کہ مثلا اپنے بچوں کو خود ہی وہ کرنا, دیکھ بھال, کھانا پلانا, نہانا, یہ وہ, تو میں نے وہ اپنے اوپر رکھا زیادہ, اس وجہ سے میں ادھر ٹائم نہیں دے پائی. اور مجھے جب بھی کوئی موقع ملا ٹی وی کا, ٹی وی میں پروگرام کرنے کا, تو انہوں نے مجھے نہیں روکا, جب بھی انہوں نے بلایا میں نے پروگرام کیے آ کر.
یہ سب تو سونیا ہائے وے من مونیا, یہ سب تو سونیا ہائے وے من مونیا, میں تیری ہو گئی پیار وچ کھو گئی, یہ سب تو سونیا من مونے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
اپنی پل کو بھی چھپا لیں گے, اپنی پل کو بھی چھپا لیں گے, تمہیں خوشبو
वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
गुर्बत सलामती और जुर्म के दरमियान गहरा रिश्ता है। दूसरी आलम जंग के बाद से इस वक्त دنیا میں بے گھر لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، چاہے وہ روہنجیا ہوں جو برما میں جبر و استبداد سے فرار ہو رہے ہیں، یا وہ شامی ہوں جو جنگ کی لپیٹ میں آئے ہوئے اپنے ملک کو چھوڑ رہے ہوں، یا افریقی ہوں جو بہتر زندگی کی تلاش میں سرگردہ ہوں، یا بچے ہوں جو وسط امریکہ میں مجرم ٹولے کے تشدد سے پناہ حاصل کر رہے ہوں۔ یہ سب لوگ سر چھپانے کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ان کی مجبوریوں سے لوگوں کو اسمگل کرنے والے بے شرمی کے ساتھ فائدہ اٹھاتے ہوئے، جو محفوظ راہداری کے وعدے پر ان سے بہت زیادہ رقوم ایٹھتے ہیں، پھر ان سے بدسلوکی کرتے ہیں، انہیں لوٹتے ہیں، اور اکثر جب معاملہ مشکل ہوتا ہے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ امریکہ کے پرنسپل ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ لوئی اریگا نے کہا ہے کہ امریکہ اس اصول کی پاسداری کرتا ہے کہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں، اور ساتھ ہی ترک وطن سے متعلق مؤثر اور انسان دوست بین الاقوامی پالیسیاں بنائیں جن سے تارکین وطن کے انسانی حقوق کا تحفظ ہو سکے، جن میں خاص کر خواتین، بچے اور معاشرے کے دوسرے افراد شامل ہیں جو خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ جرائم سے بچاؤ اور تعزیراتی معاملات میں انصاف سے متعلق اقوام متحدہ کے 24ویں کمیشن میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں ان حالات کی طرف توجہ دینی چاہیے جن کی وجہ سے یہ لوگ اس قسم کے سفر کو اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر منظم جرائم اور دنیا بھر میں بدعنوانی کے خلاف ہماری مہم کی بنیاد 4 ستونوں پر ہے۔ اول تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم تعزیراتی نوعیت کے معاملات میں انصاف سے متعلق مؤثر، منصفانہ، انسان دوست اور احتساب پر مبنی اداروں کے قیام میں مدد دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی پر مبنی معاشرہ تشکیل دیں جس سے خواتین، بچوں اور معاشرے کے ایسے لوگوں کا تحفظ ہو سکے جو خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ تیسرے یہ کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بین الاقوامی سطح پر منظم جرائم کے خلاف اقوام متحدہ کے کنونشن، بدعنوانی کے خلاف اقوام متحدہ کے کنونشن، منشیات سے متعلق اقوام متحدہ کے 3 کنونشنز اور انسداد دہشت گردی کے بارے میں متعدد کنونشنز کے استعمال میں تیزی پیدا کریں تاکہ قانون کے نفاذ اور ان جرائم سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی خاطر بنیاد فراہم ہو سکے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں جرائم سے بچاؤ اور تعزیراتی معاملات میں انصاف کے لیے سول سوسائٹی کی شمولیت کو یقیناً لازمی بنانا چاہیے۔ مسٹر اریگا نے کہا کہ ہمارا نصب العین یہ ہے کہ خوشحالی کو فروغ دیا جائے، سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے اور طرز حکمرانی کو مستحکم کیا جائے تاکہ سماجی، اقتصادی اور سیاسی حالات اور سیکیورٹی سے متعلق ایسے عوامل پر توجہ دی جا سکے جو نقل مکانی کا سبب بنتے ہیں۔ ہم وقتاً فوقتاً طریقہ کار پر مختلف نقطۂ نظر اختیار کر سکتے ہیں، تاہم بعض بنیادی مقاصد پر اتفاق کیا جا سکتا ہے جن میں سیکیورٹی، خوشحالی، انصاف، انسانی حقوق اور تمام لوگوں کی عزت نفس جیسے معاملات شامل ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام سدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ सुनिए सदाई जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर हर इतवार की शाम 6 बजे और हर पीर की सुबह 11 बजे।
इसके अलावा आप ये शो सुन सकते हैं हर इतवार की सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ।
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स
rnn.fm और urduvoa.com।
और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से ये पहला न्यूज़ शो ख़त्म होता है। जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि उर्दू सर्विस की 12 घंटे की नशरियात का आगाज़ हो चुका है। इस न्यूज़ शो के एडिटर शहनाज अजीज थी, मेरे साथ प्रोड्यूसर नदीम याकूब थे और इंजीनियर हैं निशमा काले। बहजत को आप प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए और अब आप हमारा प्रोग्राम सुनेंगे जहाँ रंग। ये प्रोग्राम आपके लिए असद कमर अब्बास जाफरी पेश कर रहे हैं और उसके बाद ये इस वादे के साथ बहजत आपसे इजाजत चाहती है कि प्रोग्राम जहां रंग के बाद आपसे मेरी मुलाकात फिर होगी अगले न्यूज शो में। तो अब आप प्रोग्राम सुनिए जहां रंग कमर अब्बास जाफरी के साथ। बहजत को इजाजत, अल्लाह हाफिज़।